আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল করিম ফাউজ বিল্লাহ মিনাশ শাইতান রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হাম ইয়ে বাত সূরা আল বকরা মে বনি ইসরাঈল কে বারে মে পড় রহে থে কি আল্লাহ তাআলা নে ইনকে বারে মে কাহা কি ক্যা জো ইনকে হালাত হ্যায় আপনে জেহনি এতবার সে খুদা কি শরিয়ত কে এতবার সে উসকে বাদ তুম ইয়ে তবক্কো করতে হো কি তুম পর ঈমান লে আয়েঙ্গে। হালাঙ্কি ইনমে সে এক গ্রুহ এসা হ্যায় কি আল্লাহ কি বাতোঁ কো সুননে কে বাদ সমঝনে কে বাদ উসমে তহরীফ কর দেতা হ্যায় ওর ইয়ে সব কুছ ও জানতে বুঝতে করতে হ্যায়। তো ইস পস মঞ্জর মে আব এক ইসি বাত কো সমঝানে কে লিয়ে এক বাত আল্লাহ তাআলা ওয়াজে কর রহে হ্যায়, এক ওয়াকিয়া ইয়া এক মিসাল দে রহে হ্যায়। ফরমায়ে কি ওয়াইজা লাকুল লাযীনা আমানু কালু আমান্না, জব ইয়ে মুমিনো সে মিলতে হ্যায় তো কহতে হ্যায় কি হাম ভি ঈমান ওয়ালে হ্যায়। ওয়াইজা খালা বাযুহুম ইলা বাযঃ, ওর জব ও কিসি সে আলাগ মিলতে হ্যায় আপনে সাথিয়ো কে সাথ এক দূসরে কে সাথ তো কহতে হ্যায় কি ক্যা তুম আতুহাদ্দিসুনাহুম বিমা ফাতাহাল্লাহু আলাইকুম, কি ক্যা তুম ও বাতে ইনকো বাতা দেতে হো জো আল্লাহ নে তুম পর খোলি হ্যায়। লে ইউহাদ জো কুম বেহি ইন্দা রব্বিকুম, তাকে ও তুমারে খিলাফ তুমারে রব কে পাস দলীল পকড় সকে। আফালা তাকিলুন, তুম অকল সে কিউ কাম নেই লেতে হো। তো আল্লাহ কে কালাম কো সুননে কে বাদ উসমে তহরীফ করনে কে মিসাল আল্লাহ তাআলা দে রহে হ্যায়। মানে তহরীফ কে বারে মে ইয়ে বাত করতে হুয়ে বাতায়া থা কি ইসমে ইসকা উনকা মকসদ তহরীফ করনে কা হোতা থা কি হক বাত কো ছুপায়া যায়। হম কলাম মে ক্যু তহরীফ করেনগে, ইসলিয়ে কি জো শরিয়ত হ্যায় উসকো গোল কর যায় ওর কোই নই বাত মান লেন। তো তহরীফ কা আসল মকসদ ক্যা হোতা থা কি ভাই খুদা কি বাত কো দীন কো হুকম কো টাল মটোল মে ডাল কে বাস ছুপা দিয়া যায়। তো আব ও উসকে আল্লাহ তাআলা নে মিসাল দি হ্যায়। মিসাল ইয়ে দি হ্যায় কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মজলিস মে ব্যাঠে ব্যাঠে বাজ কা তিস হালত মে চলে যাতে হ্যায় কি কহতে হ্যায় হ্যাঁ ইয়ে বাত কি ইয়ে বাত তো হম ভি মানতে হ্যায়। আপনি কই বাত কী কই হজরত মূসা কি বাত সুনাই ইয়া কুরআন মজীদ কে অন্দর জো ভি বাকিয়াত হোতে হ্যায় আয়তে উতরতি হ্যায় তো ও আয়তো কা আসর ইতনা হোতা থা কি জব ও সুনতে তো কহতে কি ক্যা বাত হ্যায় জি ইয়ে তো হামারে ইয়াঁ ভি বাত মানি জাতি হ্যায়। লেকিন জব ইয়াঁ সে উঠকর যাতে এক দূসরে সে আলাগ হোকর মিলতে তো কহতে এক দূসরে কো কহতে কি তুমনে উনকে সামনে বাত মান লি জো আল্লাহ নে তুমারে উপর খোলি হুই থি তো রাত মে অঞ্জিল মে তুম উসকো জানতে থে তো তুমনে উনকে সামনে বাত বয়ান কর দি ইয়ে তো কাল আল্লাহ কে সামনে দলীল পকড়েঙ্গে তুমারে খিলাফ কি ইনকো পতা থা তব ভি নেই মানা ইয়ে মানকর উঠে থে হামারি মজলিস মে। তো ইসে আপ আন্দাজা লগা সকতে হ্যায় কি ইনকি জো গিরাবট থি খুদা কে মুকাবলে মে ও কিতনি জাদা থি কি বাত সামনে হ্যায় বাত বাজে হ্যায় মান ভি লি হ্যায় মুহ সে এতরাফ নিকল ভি গিয়া হ্যায়। লেকিন জব বাপস অকেলে মে মিলতে তো ও এক দূসরে কো ডাঁট রহে হোতে থে কি তুম অকল সে কাম ক্যু নেই লেতে হো তুম আপনি মানি হুই বাতে আপনি জাননি হুই বাতে উনকে সামনে কর দেতে হো তো তুমি অকল সে কাম লেনা চাহিয়ে এসি হরকতে না করো ক্যুকি উনকে পাস দলীল চলি যায়গি। কাল আল্লাহ তাআলা কো কহেঙ্গে কি জনাব ইয়ে তো বাত জানতে থে লেকিন ফির নেই মানা ইনহোনে। তো ইয়ে ইনসান কিস সতহ তক গির সকতা হ্যায় দলাইল কে মুকাবলে মে ইয়ে উসকি নেহায়েত হি বুরি সূরত হাল হ্যায় জো উনকে হ্যাঁ বাজ লোগো মে পাই জাতি থি। ওর ইয়ে যাদ রাখিয়ে কি ইয়ে উনকে কোই আওয়াম কি বাত নেই হ্যায়, ইয়ে ইহুদ কে উলামা কি বাত হ্যায়। এসা নেই হ্যায় কি ইয়ে আম মেরে আপ জেসে লোগ থে জো ইস চক্কর মে পড়ে হুয়ে থে। হামারা ইস চক্কর মে পড়না বাজুকাত কাবলে কবুল হো সকতা হ্যায় কি বাত হি পতা নেই থি সময় নেই আই নালাইকি থি কুছ থি, লেকিন ইয়ে উনকে আহলে ইলম থে জো বাতো কো জানতে থে অর উসকে বাদ ইয়ে সূরত হাল থি। আব ইসমে জো জোর আপ সমঝ সকতে হ্যায় আফলা তাকিলুন মে হ্যায়। তো আপনে এক দূসরে কো কহতে জব মুঝসে গলতি হোগি তো আপ মুঝে কহেঙ্গে, মুঝসে আপসে গলতি হোগি মে আপকো কহুঙ্গা কি ভাই ইয়ে ক্যা করতে হো অকল সে কাম লো তুম ক্যু জাকর বাতে বয়ান কর দেতে হো উনকে সামনে, ইস তরহ কা জো জুমলা হ্যায় তুম অকল সে কাম লো বেবকুফি করতে হো তুম। তো ও ইয়ে কহনা চাহতে থে এক দূসরে কো কি বেবকুফি সে কাম না লো اب جو یہ بات ہے بیچ میں، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیچ میں جملہ نہیں بول دیا، ان کی عین حقیقت کے مطابق تھا کہ لے یحاجوکم بہی عند ربکم، وہ تمہارے خلاف اس بات کے ذریعے سے اللہ کے ہاں حجت پکڑیں گے، دلیل پکڑیں گے کہ یہ جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا تھا. تو اب اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، باقی بات اللہ نے چھوڑ دی ہے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہ وہ تمہارے تم نے بیان کر دی ہے اس لیے اللہ کے ہاں یہ دلیل پکڑیں گے، تو کیا اللہ دلیل نہیں پکڑے گا؟ وہ تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو دین کا تصور تھا وہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ خدا کے بارے میں بھی ان کا یہ تاثر تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت بات مان جانتے ہیں جب ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دل کے حالات جان نہیں سکتے. یہاں تک یہ بات خدا کے بارے میں. خیر اب ہمارے ہاں بھی ہیلے بازیوں میں یہی سمجھا جاتا ہے، جو بھی قوم ہیلے کرتی ہے تو ہیلے کرنے والی قوم اپنے ذہن میں یہی تاثر قائم کیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو پتہ نہیں چلے گا. یعنی قانون ظاہری طور پر آپ کو ایک بات کہہ رہا ہے، آپ اس کے مطابق رہیں، اس کی روح کے مطابق عمل کریں، لیکن آپ اس کی روح خراب کر دیتے ہیں اور ظاہری طور پر عمل کرتے رہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک، ہمارا بھی ذہن یہی ہے. تو ان کے ہاں یہ ذہن زیادہ پختہ ہو گیا ہوا تھا، ابھی ہمارے ہاں لوگ کچھ بہتر ہیں اس کے مقابلے. تو فرمایا کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں سب کچھ کو جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے قرآن مجید میں بہت زیادہ زور ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں. جو چیزیں ہمارے لیے سامنے ہوتی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو ہمارے لیے غیب میں ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات بڑے پکے سبق سے پڑھا دی گئی ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں بند کمروں میں اکیلے کوئی اور نہ ہو گناہ کریں گے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن ان کے ہاں یہ بات لگتا ہے کہ اتنے ہیلے بازی کر کر کے ان کے ہاں ہو گئی ہوئی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اب یہ جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ تم پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے خدا کی شریعت کے ساتھ ہمیشہ کھیل کھیلا ہے اور ہمیشہ اس کے اندر سے ہیلے بہانے سے باتوں کو ٹالا ہے، اللہ کی باتیں سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کی ہے، اس کو تبدیل کیا ہے. اس لیے یہ تم فراموش کر دو کہ یہ تمہارے بات کو مان لیں گے، اللہ کی اس کتاب کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے مان لیں گے، یہ بھول جائیں، ان سے یہ توقع نہ کریں. اب اس کے بعد آگے بات کو بڑھایا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ شریعت کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں سے کچھ امی ہیں جو کتاب کو بس اپنی تمناؤں کا مرکز سمجھتے ہیں اور جو کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں بس ان کے گمان ہیں. اللہ کی کتاب کو صرف اپنی تمناؤں کے معنی میں سمجھتے ہیں. یہاں پر امیون ہے، اس میں اکثر مفسرین یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ اس سے مراد ان کے عوام ہیں، کہ یہود میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عامی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ یہ کر لیتے ہیں کہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق پسند کرتے ہیں. آپ نے جو بھی طریقے اختیار کر لیے چلو ٹھیک ہے، کل کر لیے چلیے، اس میں کر لیے، اللہ کا حکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ان کے ان پڑھ لوگ تھے. لیکن ایک تو امیین کا یہ مطلب نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یہ علماء ہی کی بات ہے. اگلی جو بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے فتویٰ لکھتے تھے، تو یہ ظاہر ہے کہ ان پڑھ لوگ تو نہیں کر سکتے، امیین ہی کرتے ہیں، علماء ہی کرتے ہیں. تو اس لیے امیون یہاں اپنے اسی معنی میں جس معنی میں یہ قریش مکہ کے لیے بولتے تھے، کہ یہ اپنی امیین اس لیے بولا جاتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارا دین تمہاری ماں نے بنایا ہوا ہے، تمہارے پاس اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس معنی میں یہ بولتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، وہ یہ ہرگز مطلب نہیں تھا. قریش مکہ میں ایک بڑی تعداد تھی جو لکھنا پڑھنا جانتی تھی، خود بدر کا واقعہ اس بات پر گواہ ہے کہ قریشی جو قیدی بن کر آئے ان کو ذمہ داری لگا دی گئی کہ آپ کو رہائی مل جائے گی اگر آپ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے. تو امیین تو نہیں تھے, حساب کتاب کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. تو البتہ اس کو مجازن استعمال کر لیا جاتا تھا کہیں کہیں اس معنی میں بھی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سادہ قوم ہیں, لیکن اصل معنی اس کے یہ تھے کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے. اس کا الٹ ہے اہل کتاب, یہ اہل کتاب کا الٹ تھا. قریش ان کو اہل کتاب کہتے تھے اور وہ ان کو امی کہتے تھے. تو یہ اہل کتاب یعنی اللہ کی طرف سے کتاب والے ہونا اور اس کا الٹ امی ہونا. تو اب جو اہل کتاب کے اندر بھی یہی حالت ہے, اب اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ ان پر پلٹا ہے کہ وہ قریش کو کہتے تھے امیین, تو اللہ نے کہا کہ نہیں ان میں سے بھی کچھ امیین ہیں. آگے آ جائیں بیٹا. تو ان کے اندر بھی امیین ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہی جو تم ان پر الزام لگاتے ہو قریش پر کہ یہ اپنی من مانی باتوں کو شریعت سمجھتے ہیں, تو تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں, ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی من مانی باتوں کو دین سمجھتے ہیں. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. کتاب جو ہے وہ بہت دلچسپ معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے, یہاں شریعت کے معنی میں, دین کے معنی میں یہ لفظ آیا ہے. تو فرمایا کہ انہم الا یظنون, ان کی جو ساری باتیں ہیں وہ محض گمان ہیں, جو کوئی یہ باتیں بناتے ہیں کرتے ہیں وہ گمان ہیں. تو اب ان کے اندر علماء کے اندر ایسے لوگ تھے, کچھ وہ لوگ تھے جو تورات انجیل کے مطابق زندگی گزارتے تھے, لیکن ان کے ہاں بھی ہیلے بہانے یہ سب کچھ چل گیا ہوا تھا. اور ایک گروہ تو ایسا تھا کہ جس نے اپنی تمناؤں ہی کو دین بنا لیا ہوا تھا. مثلا ہمارے ہاں بہت ساری بحثیں علماء کے ہاں ہوتی ہیں, مثلا کل 40واں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونا, یہ بڑی بحثیں ہیں. اس میں اگر مولوی صاحب کو جواب دینا ہے, مطمئن کرنا ہے, تو بحث اور طریقے سے ہوگی. تو اگر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو کیا بحث کی ضرورت ہوگی؟ نہیں. ہم جو حق بات ہے قرآن و سنت سے سامنے نظر آ رہی ہے. چنانچہ بعض چیزیں ایسی ثابت کرنے کے لیے ہم ایسی ایسی دور کی کوڑیاں لاتے ہیں کہ کسی طرح ہماری بات ثابت ہو جائے. کیا اللہ کے نزدیک بھی ثابت ہو جائے گی؟ اللہ کے نزدیک بچ جائیں گے؟ تو اب کیا کرتے ہیں ہم, میرے مسلک میں یہ بات مانی جاتی ہے, اب یہ میری تمنا ہے کہ اس کو میں ثابت کروں, تو میں ہر اینٹ روڑا پتھر اٹھاؤں گا اور اٹھا کر لے آؤں گا, لو جی ثابت کر دیا میں نے. تو کیا کمزور باتوں سے حق بات ثابت ہو جاتا ہے؟ دور کی کوڑی لانے سے, نقطے پیدا کر دینے سے, لفظوں کو اپنے معنی سے ہٹا دینے سے, ہماری جو مناظرے کی کتابیں لکھی جاتی ہیں مسالک کے دفاع میں, ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنی کمزور سے کمزور بات کو بھی قرآن کے الفاظ بدل کر, سیاق و سباق سے کاٹ کر, بات کو اصل معنی سے ہٹا کر, لفظوں کو اپنے اصل معنی سے ہٹا کر ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے فخر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے میں نے کتنی شاندار کتاب لکھی, میں نے 700 دلائل دے دیے ہیں میلاد شریف پر, اور میں نے 700 دلائل دے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر. تو بس دے دیا آپ نے, کیا ان دلہ بھی وہ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمارے ہاں بھی مر جاتی ہے. تو اب یہ سارا عمل امیون والا ہے کہ اپنی تمنا کو دین بنا کر پیش کرنا, اپنی تمنا کو دین بنا کر پیش کرنا, یہ نہایت ہی برا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو, اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اسی کو قرآن مجید کہتا ہے افتراء علی اللہ, اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنا. تو یہ ساری چیزیں منع کر دی گئی ہیں. تو ان کے اندر بھی اسی جذبے والے لوگ ہیں جس جذبے والے قریش میں پائے جاتے ہیں کہ اپنی تمناؤں کو دین کے طور پر پیش کرتے ہیں, مین میخ نکال کر, باتیں بنا کر, کہانیاں بنا کر, لفظوں کے معنی ہیر پھیر کر کے. آپ بعض جو مسالک کی گفتگویں ہوتی ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, اس میں دیکھیے بس نقطہ آفرینی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. بڑے بڑے نقطے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے کہانیاں جوڑ کر, کس سے جوڑ کر, لفظوں کے معنی ہٹا کے اپنی حقیقت سے وہ کہانیاں سنائی. تو یہ کام یہود کے ہاں بھی ہوتا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور حضرت موسیٰ کہہ گئے تھے کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا, بس اس کو تبدیل کرنا, اب جو بھی ہو جائے. ہماری تمنا یہ ہے کہ, یہود کے علماء کی طرف سے کہہ رہا ہوں, ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اندر رسول آئے, امیوں کے اندر نہ آئے. تو اب اس کے لیے ساری تاریخ بدلی جائے گی, مکہ ختم ہو جائے گا, مروہ ختم ہو جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے بھائیوں میں سے ہیں یہ بات ختم ہو جائے گی. چنانچہ میں نے بتایا تھا کسی درس میں غالباً کہ اب جو ہمارے ہاں تورات چھپ رہی ہے جیمز ورژن وغیرہ تک اس میں لکھا ہوا تھا تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا, اور اب یہ جملہ لکھا جا رہا ہے اس کو اومٹ کر کے مٹا کر کہ تمہارے اندر سے آئے گا, کیونکہ تمہارے بھائیوں کا جملہ بولتے ہی آپ, مثلا میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ کے بھائیوں میں سے ایک آدمی یہ کام کرے گا تو وہ آپ لوگ نہیں ہیں, واضح سی بات ہے. تو وہاں جب یہ کہا جائے گا کہ تمہارے بھائیوں میں سے, یہود کو کہا جائے گا, بنی اسرائیل کو, حضرت یعقوب کی اولاد کو جب کہا جائے گا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول آئے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے گا, لازمی مطلب ہے, اس کو تبدیل کیا جائے گا, چنانچہ یہ تبدیل کرے. تو اس طرح سے یہ اللہ کی کتاب کے اندر اپنے دین کے حکم بتاتے ہوئے یا باتیں بتاتے ہوئے چھپانے کے لیے حقائق کو اپنی مرضی سے اپنی باتیں لکھ دیتے تھے. تو فرمایا کہ ان کے اندر سے, ان کے علماء کے اندر سے, یہ میں سٹریس دینا چاہتا ہوں کہ یہ عوام پیش نظر نہیں ہے, علماء ہی پیش نظر ہیں. ان کے علماء میں سے کچھ امی مزاج کے لوگ ہیں جو دین کو اپنی تمناؤں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے, یعنی اپنی تمناؤں ہی کو دین بناتے ہیں. انہم الا یظنون, اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ظن جو ہے وہ عربی زبان کا بہت ہی اہم لفظ ہے, اس کے اندر بڑی جامعیت پائی جاتی ہے. خیال کو بھی کہا جاتا ہے, یہ ان کے خیالات ہیں, یعنی اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہم الا یظنون, یہ تو بس ان کے خیالات ہیں. سوچی سمجھی رائے کو بھی کہہ سکتے ہیں, بس یہ ان کی سوچی سمجھی رائے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایسی بات کو بھی کہتے ہیں جس پر پوری طرح سے اطمینان نہ ہو, اس کو بھی کہتے ہیں. اس کو بھی کہتے ہیں جس میں شک بھی ہو اور نا شک بھی ہو, اس کو بھی ظن کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں, اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. تو جس کا ثبوت نہ ہو اس کو بھی ظن کہتے ہیں. علم کی دنیا میں یاد رکھیے, خیالات ہر آدمی کے ذہن میں آتے ہیں, ہر آدمی کے ذہن, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, جاہل ہو, وہ خیالات آتے ہیں. بلکہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ انسان پیدائشی طور پر فلسفی ہے, ہر آدمی فلسفی ہے, وہ نکتے جوڑے گا, باتیں بنائے گا. اور یہ الگ بات ہے کہ ہمارا فلسفہ کہاں ہوتا ہے, وہ کبھی خاندانی مسائل میں ہوتا ہے, کبھی محلے کے مسائل میں ہوتا ہے, کبھی کاروبار کے مسائل میں, لیکن ہم کوئی نہ کوئی فکر کی جگاڑیں لگاتے رہتے ہیں. تو فکر کی جگاڑ لگانا جو ہے یہ انسان کا لازمی کام ہے, ہر آدمی کا, جس کو اللہ نے پاگل نہیں بنایا, نارمل ہے, وہ یہ کام کرتا ہی کرتا ہے, اس فکری جگاڑ لگاتا رہتا ہے. اب یہ فکری جگاڑ لگانے والے لوگ جو ہیں یہ پھر کہانیاں بناتے ہیں, افسانے بناتے ہیں, داستانیں بناتے ہیں اور دین بناتے ہیں, یہ لازمی کام ہے. اور یہود کے ہاں بھی, ہمارے ہاں بھی, اور خاص طور سے ہندوستان پاکستان کی سرزمین, یہ تو لازمی طور پر اسی کام میں ماہر ہے. دین بنانے میں ان سے کوئی بڑا قوم پیدا نہیں ہوئی, اتنے دین بناتے ہیں, اتنے دین بناتے ہیں کہ آپ کو اسلام کے اندر ہر گلی میں نیا مسلک مل جائے گا, اتنی زبردست قوم ہے یہ. پتہ نہیں کیا وجہ ہے, ان کے خمیر میں, مٹی میں کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ بس سب سے زیادہ مسلک آپ کو یہاں ملیں گے, سب سے زیادہ نظریات آپ کو یہاں ملیں گے, سب سے زیادہ فلسفے آپ کو یہاں ملیں گے. یہ ہندوستان کی مٹی کا خاص وصف ہے. تو ہندوستان یعنی پاک و ہند دونوں ملا کر بول رہا ہوں, چونکہ وہ علاقہ جغرافیائی طور پر ایک ہی ہے, تو ایک لفظ بولنے سے, پاکستان بولنے سے وہ معنی ادا نہیں ہوں گے, کیونکہ پاکستان بہت چھوٹا حصہ ہے. تو ہندوستان اور پاکستان بول کر بر صغیر کہہ لیجئے, بر صغیر کی مٹی میں یہ بات شامل ہے کہ یہ گمانوں کے لشکر ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں. تو چنانچہ آپ صرف یہ انگریزوں کا دور دیکھ لیجئے, پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. انگریزوں کے دور میں جب وہ آئے اور انہوں نے اعتراضات شروع کیے ہیں, تو ہم نے کیا کچھ نہیں بنایا. ہندوستان پاکستان کی کوکھ سے کتنے بڑے بڑے مسلک پیدا ہوئے ہیں, وہ صرف آپ علمی تاریخ ہندوستان کی اٹھا کر دیکھ لیں, حیرت انگیز. کہیں اور علاقے میں آپ کو ایسا نہیں ہوگا, لیکن یہاں ہوگا. لیکن بہرحال یہود کیا بھی تھا, تو انہم الا یظنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گمانوں سے, اپنے خیالات سے نئی نئی باتیں گھڑتے رہتے ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی دنیا میں ثبوت کے بغیر کسی کی بات بے معنی ہے, علم کی دنیا میں ثبوت کے بغیر کسی کی بات بے معنی ہے. اب ثبوت دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک سائنسی ثبوت ہوتے ہیں جو ہم سارے اب جانتے ہیں, جاہل ان پڑھ سارے واقف ہیں اس سے. دین کے اندر ثبوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات, بس. اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہو سکتا. دو ہستیاں ہیں جن کی کہی ہوئی بات دین بنتی ہے, اللہ اور اس کے رسول. کوئی عالم, کوئی امام, کوئی ولی اس کی بات دین نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن سنت کے مطابق نہ ہو جائے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو اب کوئی آدمی بات آپ سے کہے کہ بھئی یہ دین کی بات ہے, ثبوت مانگنا چاہیے, قرآن میں آیا ہے یا سنت میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے ملا ہے یا قرآن سے ملا ہے, کہاں سے ملا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو کچھ باتیں کرتے تھے, تمناؤں کو دین بنا کے پیش کرتے تھے, تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, نہ حضرت موسیٰ کی طرف سے, نہ جو ان کے ہاں سنت چلی آ رہی ہے اس کے اندر, بلکہ ان کے اپنے خیالات, کوئی حقیقت نہیں اس سے, اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو آپ یاد رکھیے, یہ ہمارے لیے بھی یہ آیت بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی دین اس طرح سے بن گیا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہا جی, ہمارے باپ دادا کہتے تھے, ہمارے یہ فلاں عالم صاحب کہتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. دین اس سے نہیں بنتا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے یا باپ دادا نے کہا ہے, دین اس سے بنتا ہے کہ اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ نہیں کہا. تو یہ واضح طور پر ذہن نشین کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کل قیامت والے دن تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بھئی ہم نے تو یہی سمجھا تھا, نہیں, اس کو قرآن میں لکھ رکھا اس نے کہ میرے بارے میں کوئی بات میرے ثبوت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو دین بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے کہہ دیا, جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے. ہاں, ہمارا کام ہوتا ہے اس کو سمجھانا, اس کی مثالیں دے دینا, اس کو ہر زمانے کے لحاظ سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کی روشنی میں ان کے جواب دینا, ہمارا کام صرف اتنا ہوتا ہے, ہمیں دین بنانا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان پر الزام لگا رہے ہیں, سچا الزام, کہ یہ ان کے علماء کے اندر سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو امی مزاج کے ہیں, جو اپنی تمناؤں ہی کو دین بنائے بیٹھے, اپنی تمناؤں ہی کو دین بنائے بیٹھے ہیں, اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب اللہ سے, ان کے انبیاء کی سنت سے, صرف ان کے اپنے خیالات ہیں, اپنے فلسفے ہیں, اپنی آراء ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو ثبوت کے بغیر کوئی چیز دین نہیں بن سکتی, ثبوت کے بغیر کوئی چیز علم بھی نہیں بن سکتی. وہ آپ کی رائے ہوگی, بڑی اچھی بات. تو اب چونکہ یہ علماء کی بات ہو رہی ہے, جاہلوں کی بات نہیں ہو رہی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فویل للذین یکتبون الکتاب بایدی, کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ, اور پھر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, تو ان کے لیے ہلاکت ہے. تو اب یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ امی ان کے ان پڑھ لوگ نہیں ہیں, ان کے علماء ہیں جو اپنی تمناؤں کو دین بناتے ہیں. تو اب یہ لفظ کا معنی بھی آپ, امی کے لفظ کا معنی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قریش مکہ کو امی اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے خیال سے دین بنائے بیٹھے تھے یہود کے ذہن میں, حالانکہ وہ بھی دین ابراہیمی پہ چلے آ رہے تھے, لیکن اہل کتاب ان کو کہتے تھے کتاب تو ہمارے پاس ہے, اللہ کا دین تو ہمارے پاس ہے, تم تو بس اپنی باتوں کو دین بناتے ہو. تو فرمایا کہ ان کے اندر بھی امی موجود ہے. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بات کو پکڑا ہے اور اہل کتاب کو آئینہ دکھایا ہے کہ اصل چیز اہل کتاب ہونا نہیں ہے, اصل چیز یہ رویہ ہے کہ آپ نے دین کہاں سے لینا ہے, کس کو دین قرار دینا ہے, اپنی تمناؤں کو, اپنے مسالک کو, اپنے نظریات کو, نہیں, میرے نظریات کو دین بنایا جائے گا. تو اب دیکھیں جو جملہ بولا ہے, کہتے ہیں یہ عند اللہ ہے, اللہ کی طرف سے, تو دین اسی کو کہنا چاہیے. اب وہ دین بنانے کے لیے کیا کرتے, فتویٰ خود لکھتے, کہتے ہی اللہ کی طرف سے. تو ہم نے بھی بہت سارے فتاوی دین بنا رکھے, ہر فتوے کو بس اتنا کہنا چاہیے کہ یہ ایک صاحب علم کی رائے ہے, یہ دین نہیں ہے. کسی بھی صاحب علم, خواہ وہ امام کے درجے کا ہو, اس کو صرف اتنا حق ہے کہ جی یہ میری رائے ہے دین کے مسئلے میں, بس, یہ دین نہیں ہے. کسی کو اختلاف ہوگا, اس کی سب سے اچھی مثال خود آئمہ اربعہ میں نظر آتی ہے کہ سارے کے سارے ایک بات پر متفق نہیں ہوتے تھے. تو چار لوگوں نے چار آرا قائم کی ایک مسئلے میں, تو کیا وہ چاروں ہی دین ہیں؟ اور بات کا تو الٹ ہوتی تھی باتیں, ان کے نزدیک یہ حلال ہو گیا, ان کے نزدیک یہ حرام ہو گیا, تو کیا یہ چاروں ہی دین ہیں؟ نہیں. ایک صاحب علم کی رائے. اب دیکھ طلاق میں دیکھ لیں, ہمارے یہاں ابھی بھی دو مسلک پائے جاتے ہیں, ایک کے نزدیک تین دفعہ طلاق دیں تو بیوی حرام ہو گئی, دوسرا کہتا ہے نہیں حلال ہے ابھی تک, تین دفعہ کہنے سے کچھ نہیں ہوا. کتنا بڑا فرق ہے, وہ بھی دین ہے اور وہ بھی دین ہے, ممکن کیسے؟ دو متضاد باتیں آپ کہہ رہے ہیں من عند اللہ, یہ اللہ کا دین ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا دین تو ایک ہی ہوگا, یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی. کہ آپ نے طلاق دی, تین دفعہ اکٹھا کہہ دیا, تو اب یا اللہ کے نزدیک حلال ہے یا حرام ہے یہ عورت. لیکن ہمارے ہاں دونوں مسلک موجود ہیں اور دونوں کے اوپر عمل ہو رہا. اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اب احناف کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ دوسرے مسلک پہ جا رہے ہیں, وہ تین طلاقیں دے آتے ہیں پہلے بیوقوفی سے, اور پھر جا کر فتوے لیتے پھرتے ہیں, اور جب وہ فتویٰ مل جاتا ہے ان کو کہ بھائی ٹھیک ہے تین کے بعد ایک ہی طلاق ہوئی ہے, تو خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ, لیکن یہ دونوں دین ہیں, یہ دونوں دین ہرگز نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی تیسری بات ہو, یہ دونوں ہی نہ ہوں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کیا ہے, کیونکہ خاموشی اختیار کی گئی ہے. تو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ جی ہمارا اطمینان اس بات پر ہے, ہم نے اس پر عمل کر لیا. دوسرا مسئلہ کہتا ہے جی میرا اطمینان اس بات پر ہے, میں ان دلائل سے مطمئن ہوں, بس یہاں پر رہنا چاہیے. تو یہ صرف رائے ہوتی ہے کہ میرے خیال میں میری رائے ہے اس مسئلے میں, یہ دین نہیں ہو گیا. کوئی فتویٰ جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے, نئی بات آپ کر رہے ہیں, کسی سوال کا نیا جواب دے رہے ہیں, کسی بات کا مسئلہ حل پیش کر رہے ہیں, وہ کتاب اللہ میں نہیں ہے اور سنت رسول میں نہیں ہے, تو وہ صرف رائے ہے, وہ دین ہرگز نہیں ہے, یہ واضح رہنا چاہیے. تو یہ کیا کرتے, فتویٰ اپنے ہاتھ سے لکھتے, کہتے ھذا من عند اللہ, تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو کچھ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشترو بہی سمنن کلیلا, صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے. ظاہر ہے کہ آدمی دین سے کیوں ہٹے گا, کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا, کسی چیز کو حلال کرنا ہے حلال کر دیا, کسی کو حرام کرنا ہے حرام کر دیا. اب ہم فتوے کیوں لینے جاتے ہیں, تین طلاقیں اکٹھی دینے کے بعد کیوں فتوے لینے جاتے ہیں کہ جو بیوی ہم نے چھوڑ دی ہے اس کو دوبارہ حلال کر لیں؟ تو دنیا فائدہ ہو گیا نا. اب فتویٰ دینے والا آپ سے کوئی فیس لے گا, فتویٰ لکھ کے دے دے, اس کو بھی دنیاوی فائدہ ہو گیا. تو فائدے کے لیے جب ہم تبدیل کرتے ہیں, تو یہاں سمنن کلیلہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں کہ تھوڑی سی قیمت لے گا, نہیں دنیا کے فائدے مراد ہے, یہ نہیں کہ کوئی پیسے لینا پیش نظر ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. بس دنیا کے فائدوں کے لیے, دنیا کی خاطر آپ نے فتوے تبدیل کر دیے. تو چونکہ یہ تمنائیں ہیں, تمناؤں کو ہم دین بناتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف اپنا طرف سے فتویٰ لکھا اور کہہ دیا یہ اللہ کا فرمان ہے. تو اب دیکھیے یہاں دو جرم ہوئے ہیں, اپنی تمناؤں کو فتوے کی شکل دی گئی اور دنیاوی فائدے کے لیے کیا گیا ہے. تو دونوں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر تبصرہ فرمایا, فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون, ان کے لیے ہلاکت ہے جو یہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس کی وجہ سے, اور جو یہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے. دونوں جرموں کے اوپر تبصرہ فرما دیا. تو اب اس تفسیر کے بعد آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ امیون سے مراد ان کے جاہل عوام نہیں ہیں, بلکہ یہ علماء ہی کا ایک طبقہ ہے جو آپ کو ہماری ملت میں بھی نظر آ جائے گا, جو اپنی تمناؤں کو, تمناؤں سے مراد ضروری نہیں ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں تو وہ اپنے مسلک کی, اپنے قبیلے کی حفاظت, اپنے نظریات کی حفاظت, دنیوی فائدے بھی, پیسہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ساری چیزیں تمنائیں ہیں. تمنا جو ہے وہ خدا کے دین کا الٹ ہے. دین کے اندر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ تمناؤں کے خون کرنے کا نام ہے. بندگی اس بات کا نام نہیں ہے कि मैं अपनी तमन्नाओं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ। बंदगी इस बात का नाम है कि मैं खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ। ये कुर्बानी देनी पड़ती है। तो दीन को कबूल ना करने वाले कौन लोग हैं? जो अपनी तमन्नाओं की कुर्बानी नहीं दे पाते। तो दीन नाम है खुदा की बंदगी में आने का। खुदा की बंदगी का मतलब यह है कि मैंने खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक जीना शुरू कर देना। उसको जो पसंद है वो मैंने करना है, जो उसको पसंद नहीं वो मैंने नहीं करना, जिसका उसने करने को हुक्म दिया वो मैंने करना है, जिससे उसने रोक दिया वो मैंने रुक जाना है। दीन नाम इसी का, इसके अलावा कुछ नहीं है। और तकवा भी नाम इसी का है। वो आदमी मुत्तकी है जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक जीना शुरू करते हैं, और वह आदमी गैर मुत्तकी है जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना शुरू करते हैं। तो मेरी मर्ज़ियाँ दीन नहीं हैं, खुदा की मर्ज़ियाँ दीन हैं। मेरी तमन्नाएं दीन नहीं हैं, खुदा के अहकाम दीन हैं, उसके कवायद दीन हैं, उसके बनाए हुए ज़ाबते दीन हैं। तो मैं अपने अपनी पसंद के जब ज़ाबते बनाता हूँ तो वो दीन नहीं रहता। तो इनमें से कुछ उम्मी हैं जो अब अल्लाह की किताब को, अल्लाह के दीन को अपनी तमन्नाएं ही मानते हैं और समझते हैं, और इस सारी बात के अंदर उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनके अपने ख्याल हैं। इनके लिए हलाकत है कि जो ये इन लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है सिर्फ इसलिए कि दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर लें। तो याद रखें कि इनके लिए हलाकत है जो कुछ ये लिखते हैं उसकी वजह से, और जो कुछ ये कमाते हैं उसकी वजह से। तो यह पूरा केस आपके सामने आ गया कि ये किस तरह के लोग हैं। मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि ये जो सूरह अल-बकरा है ये दरअसल हमारे लिए भी आईना है, और इसीलिए इसको आगाज़ में रखा गया है कि कुरान में दाखिल होने वाला मुसलमानों में से ख़ास तौर से वो समझ जाए कि खुद इस किताब के साथ बर्ताव क्या करना है, क्या बर्ताव नहीं करना है इसके साथ, वो पता चल जाए। तो यहूद ने जो कुछ किया है वो नापसंदीदा बर्ताव है, वो इस काबिल नहीं है कि उसकी पैरवी की जाए। और सूरह फातिह में जो कहा गया था अनमत अलैहिम, वो लोगों का रवैया इसके ख़िलाफ़ होगा, जो यहूद का रवैया सामने आ रहा है, और जो मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालीन है उनका रवैया ये जो यहाँ बयान किया जा रहा है। तो इसलिए सूरह फातिहा के मुताबिक, और जो सिरात मुस्तकीम है उसमें मैं बता चुका हूँ सूरह फातिहा में कि उसके मानी सिर्फ हदायत के नहीं हैं बल्कि सही रवैये के भी हैं। मुझे सही रवश अता कर, सही मतलब उसका है मुझे सही रवश अता कर। तो सही रवश के दो मानी हैं, जो मुझे रास्ता मिले वो भी सही हो, जो हदायत मिले वो भी सही हो, और मेरा तर्ज़ अमल भी सही हो उसको कबूल करने में। अगर मैंने उसको टेढ़ेपन से देखना शुरू कर दिया, गलत रवैया अख्तियार कर लिया, गलती माननी नहीं है, इस्लाह को मैं तैयार ही नहीं हूँ, तो मैं अनहमत अलहिम की सफ़ में नहीं आ सकता, मुझे सिरात मुस्तकीम नहीं मिला। सामने रास्ता पड़ा होगा लेकिन नहीं मिलेगा अगर मेरा रवैया ठीक नहीं है। तो अपनी हालत को देखें ना। इस वक्त कुरान मजीद ज़ोर लगाता है दयानतदारी इख्तियार करो, अदल करो। हमने कभी किया है पाकिस्तान में? तो ये बदकिस्मती है। वजह क्या है कि हमारा रवैया ठीक नहीं है। कुरान हमारे पास है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, उसवा मुबारक हमारे पास, लेकिन चूँकि हमारा रवैया ठीक नहीं है, हम सिरात मुस्तकीम अपनी रवश में अपने रवैये में सिरात मुस्तकीम वाले नहीं हैं, इसलिए कुरान से फैज़ नहीं उठा सकते। तो इनकी भी अल्लाह ताला ने यही मिसाल दी है कि ये सही रवश वाले लोग नहीं हैं। यहूद कुरान के मुकाबले में, अल्लाह के मुकाबले में सही रवश वाले लोग नहीं हैं, इसलिए ये महरूम रहेंगे। अफततमाउना युमिनू लकुम, क्या तुम ये तवक्को करते हो कोई ईमान ले आएंगे? सूरह आयत नंबर 75 में बात गुजरी, उसमें अल्लाह ताला ने इसी बात को कहा है। तो कुरान मजीद से फैज़ उठाने के लिए इस रवैये के ख़िलाफ़ रवैया होना पड़ेगा। अब ये तो अल्लाह ताला ने मिसाल दी थी कि ये करते क्या हैं, यानी पहला एक ग्रुप था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहसें कर रहा था, बातें मानने के लिए शरीयत में खेल कर रहा था, कभी उसको तब्दील कर दिया, कभी तहरीफ कर दी, कभी कुछ कर दिया। अब एक नया ग्रुप अल्लाह ताला ने उन्हीं में से, उन्हीं के उलमा में से मुतारिफ़ कराया कि जिसका काम सिर्फ अपनी तमन्नाओं को दीन बनाना है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना उनकी तमन्नाओं के रास्ते में रुकावट बनेगा, उनके अपने कौम के लिए ज़िल्लत का बायस बनेगा। अच्छा, हम बनी इसराइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीयों के एक आदमी को रसूल मान लें, ये तो मुमकिन नहीं है। क्या हुआ, तमन्ना हुई ना, रुकावट बन गई कि मेरी उम्मत, मेरी कौम उम्मीदों के मुकाबले में ऊंची ही रहे, खा अल्लाह के रसूल का इनकार करना पड़े। तो ये वो जज्बात हैं जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ हिट किया है। वकालुल अंतमसन नारु इल्ला अय्यामन मादूदा, एक और तमन्ना का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, कहते हैं कि हमें तो आग नहीं छुएगी, अगर हाँ छुआ भी तो कुछ दिन के लिए। क्या बात, हमारी तमन्ना नहीं है, हमारी भी अपने बारे में राय यही है कि बाकी सारी दुनिया दोजख में जाएगी सिवाय मुसलमानों के। मन काल ला इला इल्लल्लाह दखल अल-जन्ना, जिसने कलमा पढ़ लिया जन्नत में जाएगा। तो ये भी हमारी भी बिल्कुल वही नफ्सियात है। ये अजीब व गरीब बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूद के तुम भी नक्शे कदम की पैरवी करोगे, नाल बिन नाल, जहाँ जहाँ उन्होंने कदम रखा है तुम भी वहीं वहीं रखोगे। और फरमाया कि यहाँ तक चले जाओगे कि अगर इन में से किसी ने अपनी माँ के साथ जना किया होगा तो तुम भी करोगे, इतनी आगे तक चले जाओगे। तो कौमों के अंदर ये अजीब व गरीब बात है कि मज़हब के साथ खेलते 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 बहुत आगे चले जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी सख्ती से, कुरान ने भी बड़ी सख्ती से रोका इस बात से कि दीन के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। सूरह अल बकरा इसीलिए, सूरह आले इमरान इसीलिए, सूरह अल बकरा शरीयत के साथ खेलने की रोकती है और सूरह आले इमरान अकायद के साथ खेलने से रोकती है। ना अकायद के साथ खेलना चाहिए, ना शरीयत के साथ खेलना चाहिए। तो अब ये जो बात यहाँ बयान की जा रही है वो हमारी भी यही तमन्ना है, उनके भी यही तमन्ना है। तो तमन्नाओं को दीन बना दिया ना। तो कहते थे कि भाई आग हमें नहीं छुएगी, हाँ अगर छुएगी भी तो चंद दिन के लिए, बाकी सारे दोस्ती आगे चल के और भी बयान होगा कि या तो ईसाई हो जाओ या यहूदी हो जाओ तभी निजात पाओगे, वरना तो निजात नहीं पाओगे। जबकि अल्लाह की दुनिया में अल्लाह का हिसाब और तरह का है, वो देखेगा कि किसको क्या गलती लगी हुई है, क्या गलती नहीं लगी हुई, उसको रियायत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, उसके हालात क्या थे क्या नहीं थे, सब कुछ देखेंगे अल्लाह ताला। तो ये कहते हैं कि हमें आग नहीं छुएगी मगर थोड़े दिन के लिए। अब देखिए अल्लाह ताला ने जवाब क्या खूबसूरत से दिया है, कुल इनसे कह दो अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, क्या कोई अल्लाह से वादा करके आए हो कि दोज़ख में नहीं डालेगा? क्योंकि जो तुम्हारे जरायम हैं, जिस तरह की बातें अल्लाह ताला ने पीछे बयान की हैं, वो तो सीधी सीधी दोज़ख में ले जाने वाली। तो कहते हैं कि क्या तुम अल्लाह से अहद बांध के आए हो कि अल्लाह ताला उस अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा? हम तकुलून अल्लाह ही माला तालमुन, या अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कह रहे हो जिसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तालमुन के बारे में याद रखिए कि ये दो मानी रखता है अपने अंदर, एक तो जानने का जो हम आमतौर से अरबी पढ़ने के बाद करते हैं, लेकिन अरबी के इस्तेमालात में इसका मतलब होता है कि जिसका सबूत है, पक्का इल्म है, पुख्ता इल्म है, उसके लिए बोला जाता है, जानने के मानी में और पुख्ता इल्म के मानी में, यानी सबूत वाला इल्म, साबितशुदा इल्म, यकीनी इल्म, इस मानी में ही होता है। तो ये कहते हैं कि हमें आग नहीं छुएगी, अगर छुएगी भी तो चंद दिन के लिए। और तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब ये नहीं दिया कि नहीं तो छुएगी, वो आगे दे रहे हैं, आगे चलकर दूसरा जवाब भी दे रहे हैं। पहले पूछा कि क्या तुमने कोई अहद लिया, क्योंकि अहद ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मर्जी करें फिर अल्लाह ताला बचा लेंगे, वगरना जो शरीयत है, जो खुदा के कायदे हैं, उनके मुताबिक तो तुम दोज़ख में जाने वाले काम कर रहे हो। तो क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है कि अल्लाह ताला उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर ऐसी बातें घड़ घड़ के लगा रहे हो जिसका तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं है? तो जैसे मैंने बताया कि अल्लाह ताला के दीन के बारे में ये बात वाज़ह रहनी चाहिए कि ये मेरे और आपके ख्यालात पर नहीं कायम होता, इसके लिए सबूत चाहिए। तो आगे चलकर हम आले इमरान में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार करने वाले, हज़रत ईसा के इनकार करने वाले यहूद के बाज लोगों को कहा है कि तुम्हें तुम्हारा अजर मिलेगा। ज़ाहिर तवक्कु थी अल्लाह ताला को कि वो ईमान ले आएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन अगर वो उस वक्त तक, जब वो सूरा हो तो ये उस वक्त तक कहा है कि तुम्हें मैं इनाम दूंगा, तुम्हारा अजर मेरे पास महफूज है। तो इसका मतलब है कि जब तक मामला चल रहा है, बात समझ नहीं आई, किसी को रुकावट है, तो अल्लाह ताला के यहाँ नरमी मौजूद है। हाँ, जानते बूझते वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देंगे, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو یہاں بات ابھی میں عرض کرنے والا ہوں اگلی آیت میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا سخت قانون ہے. تو تمنائیں جو ہیں وہ کیا کیا رنگ بناتی ہیں, ان میں سے ایک یہ کہ شریعت تبدیل کر دو, اپنی طرف سے فتویٰ لکھو اور کہو جی اللہ کا حکم ہے, آیت کے اندر تحریف کر دو, کہو جی اللہ کا حکم یہی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس طرح کے عقائد بن جاتے ہیں, نظریات بن جاتے ہیں, جی ہم تو دوزخ میں نہیں جائیں گے, ہم تو من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا, اس کے معنی بھی سمجھ لینے چاہیے. من قال لا الہ الا اللہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں, جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں چلا جائے گا, کہنا مطلب نہیں ہے. قال عربی زبان میں بلا شبہ کہنے کے معنی میں آتا ہے, لیکن اس کا ایک مطلب ہوتا ہے قائل ہو جانا, اس نظریے کو اپنا لینا. تو اگر اتنا ہی آسان تھا تو ابو جہل بھی کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ, تو ابو جہل نے کیوں نہیں کہا لا الہ الا اللہ؟ کیونکہ کہنے کے لیے اپنانا پڑے گا. یہ ہماری قوم کے اندر بیماری ہے, عربوں کے اندر نہیں تھی, یہود کے اندر بھی تھی, ہمارے اندر بھی ہے. کہنے کو کہہ دیا, اندر سے کچھ پتہ نہیں, ہم حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں اللہ کا نام لے کر, بس وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, اندر کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا ہوتا خدا سے, کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ ہماری قوم کے اندر بڑی بیماری ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہہ جاتے ہیں, حلف اٹھاتے ہوئے کہہ جاتے ہیں, لیکن حقیقت میں حلف نہیں اٹھا رہے ہوتے, اندر پتہ ہوتا ہے جھوٹ ہے لیکن بظاہر کہہ رہے ہوتے. تو عربوں کے ہاں یہ چیز نہیں تھی جو قریش مکہ ہے. عربوں کے ہاں اس لیے مکہ میں کوئی منافق آپ کو نظر نہیں آئے گا, منافق مدینہ میں آ کے نظر آئیں گے. وہاں ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ موجود ہیں, لیکن وہ منافق نہیں تھے, وہ بس دنیا دار لوگ تھے, انکار کر دیے واضح دو ٹوک. دوزخیوں میں سے منافقین کو کہا ہے کہ فی درک الاسفل, وہ نچلے ترین دوزخ کے طبقے میں ہوں گے, کافروں کو تو نہیں کہا, کیونکہ جو آدمی واضح طور پر کافر کر رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے, وہ ایک جرم کر رہا ہے کفر کا, بلا شبہ دوزخ میں جائے گا. لیکن جو منافق ہے وہ دو جرم کر رہا ہوتا ہے, کفر بھی کر رہا ہوتا ہے اور خدا کے اس مقابلے میں جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے, ایمان کا جھوٹا دعویٰ بھی کر رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کو دوہری سزا ملنی چاہیے. تو ہمارے ہاں جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دوہرا جرم ہوتا ہے, ہم اوپر سے ہم حلف اٹھا رہے ہیں, نیچے سے ہم دوسرے کی جڑ کاٹنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, یہ صورتحال ہے. تو اس لیے دین کے بارے میں, معاہدات کے بارے میں, باتوں کے بارے میں پوری دیانتداری کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, اگر چھوئے گی بھی تو چند دن کے لیے. تو فرمایا کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے عہد لے لیا ہے, یا ایسی بات کر رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ تو ثبوت والی بات کرنا یہ لازمی دین کے اندر, جب بھی کوئی نظریہ بنائے, یعنی یہ نظریہ کہ امت دوزخ میں نہیں جائے گی, امت اسلامیہ, اس کا کوئی فرد دوزخ میں نہیں جائے گا, اس کے لیے ثبوت چاہیے, وگرنہ آپ یہ بات نہیں مانیں. اور ہمارے اس جملے نے بہت سارے لوگوں کے اندر فسق و فجور پیدا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنت میں چلے جانا ہے, نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے, دیانتداری کرنے کی. تو اس وقت جو ہماری اخلاقی طور پر دیانتداری کے حوالے سے, کرپشن کے طور پر جو بری حالت ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا یہ نظریہ کہ ہم ہر حالت میں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے تو جنت میں جائیں گے. تو اب جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے تو ہیں, تو بس باقی ضرورت ہی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگا تو جنت میں جائیں گے. اس نے ہمارا ہر میدان میں, اس تصور نے کہ بس اتنا ہونے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے, ہر میدان میں ہمیں زوال آشنا کیا ہے. ہم نے دیانت نہیں سیکھی, ہم نے ڈسپلن نہیں سیکھا, ہم نے قانون نہیں سیکھا, ہم نے سچ بولنا نہیں سیکھا, ہم نے چگلی نہیں چھوڑی, ہم نے غیبت نہیں چھوڑی, ہم نے سڑکیں, ملک کا پیسہ, قوم کا پیسہ ہڑپ کرنا نہیں چھوڑا. سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون سا مٹیریل لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر 6 مہینے بعد ٹوٹی ہوتی ہیں, کچھ پتہ. ہر جگہ پاکستان کے مسائل کو دیکھ لیجیے, اس کی وجہ ایک ہی ہے, میری آپ کی کرپشن, اس سے زیادہ کچھ نہیں. عوام نیک ہو جائیں, پاکستان کو کوئی زوال آشنا نہیں کر سکتا. لیکن ہم تو چھوٹی سی بات پہ بک جاتے ہیں, اپنا ایمان 10 روپے کے فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں, صرف 10 روپے کے فائدے کے. بجلی کے میٹر میں تبدیلی کرا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کو 4-5 ہزار بچ جائے گا. یہ ہماری وہ پستی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں. اس کے پیچھے صرف یہی نظریہ ہے کہ بھائی کچھ بھی ہیں تیرے رسول کی امت میں سے, اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں. عربوں کو اس حالت میں پہنچایا تھا شفاعت کے نظریے نے کہ فرشتے ہیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ کو لاڈ پیار سے منا لیں گی. اور ہمارے ہاں یہ نظریہ, ہمارے ہاں شفاعت کا بھی غلط نظریہ ہے لیکن زیادہ مؤثر یہ نظریہ ہے کہ بس ٹھیک ہے ابھی جنت میں چلے جانا ہے, ہمیں کسی بابا جی کو خوش کر لو, بس کوئی اس طرح کے کام کر لو, جنت میں چلے جائیں گے. ٹائم ہو گیا جی, یہاں پہ روک لیتے ہیں.